الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإشرفه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. سورہ مبارکہ نساء کی 31ویں آیت کی تلاوت کی گئی ہے، لیکن اس آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور ہمارے عنوان سے اس کا تعلق آج کی گفتگو کے دوسرے حصے میں ہوگا. پہلا حصہ حد کے معمول مسائل ثقافت. گزشتہ دو ہفتوں کی غیر حاضری کی وجہ سے آج غالباً پورا ایک مہینہ ہو گیا مسائل صفا کو بیان ہوئے. غسل جنابت کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور آج کی گفتگو میں اس سلسلے کے کچھ دقیق اور خشک مسئلے زیر بحث آنا ہیں. ویسے تو میری کوشش یہی تھی کہ ان مسائل کو نظر انداز کر دیا جائے، لیکن بہرحال توضیح میں ضمناً ان کا تذکرہ ہو جانے کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے. زیادہ سے زیادہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ مسائل کی خشکی سے آپ کو نجات دلانے کے لیے ایک گھنٹے کی تقریر کے بجائے مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. البتہ گزارشات آپ سے یہی ہیں کہ کم از کم مسائل کی حد تک پوری توجہ دیجیے گا، ورنہ بعض اوقات یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ابھی جو مسئلہ بیان ہوا اس میں اور اس سے پہلے والے مسئلے میں کیا فرق ہے. غسل جنابت کے بارے میں گزشتہ دو تین مہینے سے مسلسل جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غسل جنابت واجبات کے لیے واجب ہے، مستحبات کے لیے مستحب ہے، بلکہ خود بھی مستحب ہے. لفظ واجب ہمارے یہاں تو ایک ہی لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن فقہ میں واجبات کی بہت ساری قسمیں ہیں. واجبات تعبدی، واجبات توسلی، واجبات عینی، واجبات کفائی، واجبات تعینی، واجبات تقریری اور واجبات مقدمی اور واجبات نفسی. مختصراً کئی تقاریر میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر واجب دوسرے واجب کی مانند نہیں، بلکہ غالباً دو ہفتے پہلے جو تقریر ہوئی تھی اس کا عنوان بھی یہی تھا کہ بعض اوقات واجبات میں بھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے. واجب تعبدی اس واجب کو کہتے ہیں جس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ لاکھ واجب کی پابندی کریں آپ کے نام اعمال میں صفر ہی لکھا جائے گا. واجب توسلی اس واجب کا نام ہے کہ اللہ کو یہ واجب کام چاہیے، چاہے آپ نیت کے ساتھ انجام دیں چاہے آپ بغیر نیت کے انجام دیں. نماز واجب تعبدی ہے، لاکھ انسان رکوع، سجود، تشہد، سلام، موالات، ترتیب، پوری شکل نماز بناتا ہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں خیال نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ نماز بالکل بیکار ہے. لیکن کپڑے کا پاک کرنا واجب توسلی. آپ نے کل رات کو ارادہ بھی کیا تھا کہ آج صبح اٹھ کے آپ کپڑے پاک کریں گے اور کپڑے صحن میں پڑے تھے، خود بخود بارش کے نتیجے میں پاک ہو گئے. اللہ اس کپڑے کو پاک مان لے گا اور یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ اور جا کر دوبارہ سے اس کپڑے کو پاک کرو. تو واجب تعبدی جس کے اندر جب تک کہ آپ نیت نہ کریں آپ کے واجب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نہ اسے قبول کرے گا اور نہ ہی آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی. اور واجب توسلی یہ کہ بہرحال نیت ہو یا نیت نہ ہو اگر وہ واجب کا انجام پا گیا تو اللہ قبول کر لے گا. یہ دوسری بات ہے کہ ثواب نہیں ملے گا لیکن انسان کا واجب ہو جائے گا. اسی طرح واجب عینی اور واجب کفائی. جب کسی خاص انسان سے اللہ کوئی کام مانگے تو اس کا نام واجب عینی. پوری دنیا مل کر بھی اس کام کو انجام دے لیکن جب تک کہ وہ خاص انسان اس کام کو انجام نہیں دے گا گناہگار رہے گا. واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آدمی نہیں چاہیے کام چاہیے. کسی طرف سے بھی کسی بھی گوشے سے کسی بھی حلقے سے اس کام کو انجام دے دیا جائے باقی سب کی ذمہ داری ختم. اسی طرح سے واجب تعینی اور واجب تفصیلی. واجب تعینی کا مطلب یہ ہے کہ یہی کام آپ کو کرنا ہے. اگر آپ اس سے ہزار گنا بہتر کام بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اللہ کو نہیں قبول. اور واجب تفصیلی کے معنی یہ کہ خود ہی اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا چاہے یہ کام کرو چاہے وہ کرو چاہے وہ کرو. جیسے اس کی مثال نماز جمعہ اور نماز ظہر. کسی فہرست کے اندر اگر یہ بہت لمبی فہرست ہے میں نے تو صرف 6 واجبات آپ کے سامنے پیش کیے لیکن تقریباً یہ 20 کے قریب بنتے ہیں. اسی فہرست میں ایک لفظ آتا ہے واجب مقدمی اور واجب نفسی. واجب مقدمی اسے کہتے ہیں کہ خود وہ چیز اللہ کی نگاہ میں واجب نہیں ہے, واجب کوئی اور لیکن اس اصل واجب تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ پہلے آپ اس کو انجام نہ دیں. جس کی مثالیں بھی گزر گئی تھی 3 ہفتے پہلے کہ پاسپورٹ بنانا اللہ کے نزدیک واجب نہیں. آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو بغیر پاسپورٹ کے بھی حج پہ جا سکتے ہیں لیکن کیونکہ موجودہ حالات اور موجودہ ماحول حج پر جانے کے لیے آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہو اس اعتبار سے پاسپورٹ بنانے کے لیے جتنا وقت آپ دیں گے یہ بھی واجب سمجھا جائے گا. اور اگر آپ نے یہ وقت نہیں نکالا تو آپ گناہگار ہوں گے پاسپورٹ نہ بنوانے. لیکن یہ واجب مقدمی. خود پاسپورٹ کی اپنی جگہ کوئی اہمیت نہیں, اصل اہمیت حج کی تھی. چنانچہ اگر کبھی کوئی ایسا طریقہ نکلا کہ بغیر پاسپورٹ کے انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر حج کر سکتا ہوں تو یہ والا واجب خود بخود کینسل ہو جاتا. اور واجب نفسی کا مقصد یہ ہے کہ نہیں جو خود واجب. تو غسل اور وضو کے بارے میں ایک بحث ہمیشہ سے شیعہ علماء بلکہ شیعہ اور سنی تمام مسلمان علماء کے درمیان کہ کیا وضو اور غسل خود بھی اسلام کی نگاہ میں کوئی حیثیت رکھتا یا نہیں, اس کا سارا تعلق صرف نماز اور روزے سے. کہ کیونکہ نماز واجب کیونکہ روزہ واجب اور وہ بغیر غسل کے نہیں ہو سکتا اس لیے غسل کرنا پڑے گا. تو موجودہ مراجع کا بلکہ موجودہ کا لفظ تو تکلفاً عرض کر دیا گیا تقریباً تمام شیعہ مراجع کا ایک ہی جملہ, یہ غسل واجب مقدمی بھی ہے دوسرے واجبات کے لیے, مستحب مقدمی بھی ہے دوسرے مستحبات کے لیے. کہ مثلاً قرآن پڑھنے کے لیے غسل مستحب مقدمی. کہ اگر قرآن پڑھنے کے لیے ہم غسل کرنا چاہیں غسل جنابت, خود غسل کرنے کی نیت نہیں ہے لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ قرآن کا ثواب زیادہ مل جائے تو غسل اس کی وجہ سے بھی مستحب ہو. نماز کے لیے بھی غسل کرنا واجب. بلکہ اب یہ آخری لفظ آتا کہ غسل دوسرے واجبات کی خاطر واجب ہو جاتا, دوسرے مستحبات کی خاطر مستحب ہو جاتا, بلکہ خود بھی مستحب نفسی. یعنی آپ کے دل میں اس وقت کسی واجب کا ارادہ نہیں, کسی مستحب کا ارادہ نہیں, پھر بھی اگر غسل کریں تو اسلام کی نگاہ میں خود یہ مستحب عمل, البتہ غسل جنابت. لیکن عام غسل مستحب نفسی نہیں ہے, اس کی تفصیل پہلے آ چکی. یہ جو سارا لمبا چوڑا مسئلہ یہاں پہ چھیڑ دیا گیا تقریباً درس خارج کا, اس کی وجہ صرف یہی بیان کرنا اور انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ خود غسل جو وہ مستحب نفسی نہیں. کہ اگر آپ بالکل پاک و پاکیزہ ہیں, نہ جنابت کی عالم ہے نہ مس میت کا عالم ہے اور غسل کرنا چاہیں تو ایک پائی کا اس میں ثواب نہیں. لیکن غسل جنابت, جنوب ہو چکا ہے ایک انسان اور صرف غسل کرنا چاہتا ہے رات کے 2 بجے جبکہ نہ کوئی نماز پڑھنا ہے نہ کوئی قرآن پڑھنا, تو بہرحال اس کا اسے ایک الگ سے ثواب ملے گا. لیکن وضو دوسرے واجبات کے لیے خود بھی واجب ہے, دوسرے مستحبات کے لیے خود بھی مستحب ہے, اور بغیر کسی وجہ کے بھی وضو مستحب ہے. خیر ان لوگوں کے لیے تو یہ مسئلہ مکمل ہو گیا کہ جو یہ مسئلہ سمجھ پا رہے ہیں. اب آئیے عام افراد کے لیے مسائل کو آگے بڑھایا جائے. پھر اس جملے کو دوہرا دوں کہ اسلام غسل جنابت خود مستحب ہے, لیکن باقی غسل خود مستحب نہیں, بلکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے. اچھا, جس وقت ایک انسان غسل انجام دیتا ہے تو غسل کے دوران ہی شیطان اسے پریشان کرے گا. بعض روایتوں میں مومن کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بتائی گئی, ایک پہچان یہ بتائی گئی کہ شیطان اس کے دلوں میں وسوسے اور شک زیادہ ڈالتا ہے. اب اگر مومن یہ سمجھ جائے کہ یہ جو کچھ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس وسوسے اور شک کا مقابلہ کر لے تو مومن جیت جاتا ہے. لیکن اگر کبھی مومن اس چیز کو بھول جائے کہ وسوسہ اور شک شیطان کی طرف سے آتا اور وہ شک اور وسوسے کو بھی عبادت سمجھ لے, شک ہو رہا ہے کہ شاید میرے جسم پہ کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ہے کہ غسل نہیں ہو پائے گا, اس کو ہمارے ہاں شک کہتے ہیں, یہ زیادہ تر وسوسے. خصوصاً توزیع المسائل میں ایک لفظ ایسا آ گیا جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے لیے مسئلہ اور پیچیدہ ہو جاتا. سعودی میں ایک مسئلہ آیا ہے کہ اگر غسل کرنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ شک کہ شاید میرے جسم پہ کوئی رکاوٹ ہے تو تحقیق کرنا واجب. لیکن جب شک وسوسہ نہیں, جو ہمارے یہاں عام طور پہ دلوں میں پیدا ہوتا کہ بھائی ہم نے پورا کام کیا ہوگا کوئی نہ کوئی چیز لگ گئی ہوگی, بلکہ ایسا کوئی کام نہ بھی کیا ہو تب بھی بیٹھے بٹھائے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ بھائی چلنے میں پھرنے میں پورا دن گزارنے میں کوئی نہ کوئی میل ہمارے جسم پہ جم گیا ہوگا, یہ شک نہیں ہے, اس کا نام وسوسہ. اور اس کی تشریح انشاءاللہ مسائل کے اگلے حصے میں آئے گی. بہرحال خلاصہ ایک بات سے یاد رکھیے کہ شیطان مومن کے دلوں میں شک پیدا کرتا اور زیادہ تر شک مومن ہی کے دل میں آتا, شک اور وسوسے, جس کے بارے میں میں نے ایک دفعہ پوری تقریر بھی کی تھی. موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں کہ جو آدمی ویسے ہی شیطان کے راستے پہ, اسے بہکانے کی نہ شیطان کو ضرورت ہے اور نہ ہی شیطان کا دماغ اتنا خراب کہ ایسے آدمی کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کر. شیطان جب دیکھتا, میں نے ایک دفعہ کیا تھا کہ خود آغا خلی فرماتے کہ میں اپنی جوانی کے شروع میں اس مسئلے سے دوچار ہو چکا ہوں کہ جب شیطان دیکھتا ایک آدمی نماز چھوڑنے کو قطعاً تیار نہیں, روزہ چھوڑنے پر قطعاً راضی نہیں, مسلسل عبادتیں انجام دے رہا, تو وہ پھر اسی طرح سے اس کی عبادتوں کو تباہ کرتا کہ اس کے دلوں میں وسوسے ڈالتا, شاید میرے وضو میں کوئی خرابی ہو گئی, شاید میرے غسل میں کوئی خرابی ہو گئی, شاید میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی. تو یہ شک اور وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں. اب اگر مومن اس چیز کو پہچان کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, نظر انداز کر دے ان چیزوں کو, جو شریعت کا اصول ہے اس کے اوپر عمل کر لے, تو بالکل اس سے بچ جائے گا. لیکن جیسا کہ آغا کوئی نے فرمایا کہ اپنی جوانی کے ابتدا میں تقریباً ہر انسان اس بیماری میں مبتلا ہوتا, اگر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں یہ شخص میرے دل میں پیدا ہو رہا, ایسا نہ ہو کہ اس پر مجھے سزا ملے, ایسا نہ ہو کہ میری عبادت باطل ہو جائے, وہ اور اس پر توجہ دے شیطان اور اسے دھکیلے گا, اور اس پر توجہ دے شیطان اور اسے دھکیلے گا. اس طرح ایک دن وہ انسان کثیر الشک کا مریض بنے گا. کثیر الشک کا مریض بنا, اس کے بعد بھی اس نے کتاب فقہ کو کھول کے نہ دیکھا کہ شریعت کیا کہتی, وہ وسواس کا مریض بنے گا. پھر بھی اگر اس نے شریعت کا مسئلہ معلوم نہ کیا تو وہ مالکولیا کا مریض بنے گا, شاید اس کے بعد پھر ویسے ہی اس پر سے عبادتیں ثابت ہو جائیں, کیونکہ وہیں سے پاگل پنے کی سرحدیں شروع ہو جاتی. تو آغاز اس کا بہت ہی دھیمے انداز سے ہوتا, دلوں میں شک پیدا ہونے لگتے, اختتام اس کا مالکولیا اور اس کے بعد کی جو پاگل پنے کی منزل ہے اس کے اوپر ہوتا. اور یہی وجہ کہ شک کے بارے میں معصومین بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے مسئلے بیان کر دیے, اور انسان اگر اس پر توجہ دے تو کبھی بھی شیطان کا غلام نہیں بن سکتا. آج کی ہماری گفتگو غسل جنابت سے متعلقہ شکی کے کچھ مسائل اتفاق سے بیان ہونا ذرا دقیق مسئلے ہیں, اس اعتبار سے کہ ان میں آپس میں اتنا زیادہ یہ اتنے قریب قریب ہیں یہ مسئلے کہ بعض اوقات ان کا فرق محسوس کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. ابتدا میں ایک اصول آپ کو بتا دوں, اگرچہ یہ اصول بعد میں ایک مسئلے میں دوبارہ دہرایا جائے گا. ابھی جو آج کے شروع میں گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ بیان کیا گیا کہ وضو اور غسل میں ایک بنیادی فرق, کہ وضو اگر آپ کوئی بھی سبب نہ خالی یوں ہی بھی وضو کرنا چاہیں تو ہمارے 90% مراجع کے نزدیک یہ بالکل صحیح. یعنی یہ بھی آپ کی نیت نہ ہو کہ مجھے پاک رہنا, نہیں تو ویسے ہی وضو کر رہے ہیں. صرف امام خمینی نے اس سے تھوڑا سا اشکال ظاہر کیا, لیکن غسل جو ہے اس کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے, بغیر کسی وجہ کے آپ غسل نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بھی وضو اور غسل میں تین اور فرق ہیں, تین اور فرق ہیں, کل مجموعی طور پہ چار فرق بنتے ہیں. اب جو اس کے علاوہ تین فرق ہیں ان میں سے دو بیان ہو چکے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ وضو میں موالات شرط, غسل میں موالات شرط نہیں, یعنی غسل کے دوران آپ وقفے دے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وضو اوپر سے نیچے دھونا ضروری ہے تمام اعضاء, غسل کے اندر اوپر سے نیچے کی کوئی پابندی نہیں. یہ دو چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں. چوتھا اور آخری فرق جو وضو اور غسل میں ہے, ان نوجوانوں کے لیے تو ذرا اکساہٹ ہو جو درس توحید المسائل میں شریف ہو چکے ہیں, لیکن باقی لوگوں کے لیے کہ ایک قانون ہماری فقہ میں ہے, قانون تجاوز. وضو کے اندر یہ قانون نہیں چلتا ہے, غسل میں یہ قانون چلتا ہے. وضو اور غسل کا ایک اور فرق, ایک قانون, ایک اصول ہے ہماری فقہ میں, اصول تجاوز, قانون تجاوز. یہ قانون تجاوز نماز میں بھی چل جاتا, غسل میں بھی چل جاتا, وضو میں نہیں چلتا. اب یہ قانون تجاوز سمجھ لیجئے تو اس سے بہت سے آگے کے مسئلے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. قانون تجاوز کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے, ایک تو ہمارے یہاں بہت ہی اہم قانون کہ جب بھی آپ کوئی عمل مکمل کر لیں اور اس کے بعد شک کہ یہ جو میں نے کام ابھی کیا ہے یہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا, تو ہمیشہ اس عمل کو صحیح سمجھا جائے گا. یہ تو بالکل ہر جگہ کام آنے والا اصول, جس کا نام ہے قانون فراغ. فراغ کے معنی ہے فارغ ہونا, اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس میں بھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں, خصوصاً ہمارے درس میں آنے والے, کیونکہ ہمارے درس میں آنے والوں کا مسئلہ یہ کہ سالوں سے عبادتیں کر رہے ہیں, آج کوئی نیا مسئلہ پتہ چلا. اب جب کوئی نیا مسئلہ پتا چلا, شک ہو گیا کہ آج سے پہلے جو ہم نمازیں پڑھ رہے تھے اس میں اس کی پابندی کر رہے تھے یا نہیں. یہ میں نے لفظ درد تو ویسے ہی استعمال کیا, یہ فطرت انسانی کہ جب بھی آپ کو کوئی نئی چیز پتا چلے فوراً شک ہو جائے گا کہ اس سے پہلے جو میں نے زندگی گزاری اس میں اس قانون کا اس چیز کا خیال رکھا تھا یا خیال نہیں رکھا. تو جب بھی ایک آدمی کو نیا مسئلہ پتا چلا, مثلاً ایک آدمی کو مسئلہ پتا چلا کہ بالکل کھڑے ہاتھ کا مسا غلط, ہاتھ کو تھوڑا سا ٹیڑھا ہونا چاہیے, اب فوراً جتنی نمازیں اس نے پڑھی 10 سال یا 9 سال یا 8 سال کی عمر, فوراً شک ہو گئے کہ پتہ نہیں آج تک میں مسا کس طرح کر رہا ہوں. مثلاً روزے کے بارے میں کوئی مسئلہ پتا چلا, فوراً شک ہو گئے. خمس کے بارے میں کوئی مسئلہ پتا چلا کہ فلاں چیز پر بھی خمس واجب ہوگا, فوراً شک ہو گئے کہ پتہ نہیں آج تک میں اس چیز پہ خمس دیتا آ رہا تھا یا نہیں. اور پھر حج کا مسئلہ, حج تو وہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ انسان کر کے آگے, آج 5 سال بعد کسی کتاب میں دیکھا کہ دوران حج کھلا چیز کی واجب, فوراً شک ہو گیا کہ پتہ نہیں اپنے حج میں ہم نے اس کا خیال رکھا تھا یا نہیں رکھا. یہ فطرت کہ جب بھی کوئی نئی چیز آپ کو پتا چلے فوراً شک پیدا ہوگا کہ آج تک جو ہم کام کر رہے پتہ نہیں اس میں اس بات کا ہم خیال کرتے تھے یا نہیں کرتے. تو خصوصاً جو وضو ہے, غسل ہے, نماز ہے, روزے ہیں, یہ جو روزانہ کے اعمال, اس میں جب بھی کوئی نیا مسئلہ آپ کسی عالم سے سنیں, کسی کتاب میں پڑھیں, کسی گیجٹ میں پڑھیں, فوراً آپ کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا. تو اس میں اسلام نے ایک بہترین قانون آپ کو دیا, اللہ کی ایک نعمت, پیغمبر اسلام کا جو جملہ آج رات کے بارے میں کہ وہ اس تو بے شریعت سہلا, آج شب معراج اور اسی معراج کی رات کو پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے بہت سے تحفے دیے کہ لے جاؤ اور اپنے ماننے والوں میں تقسیم کر دو کہ میں تمہیں اتنی آسان شریعت دے رہا ہوں کہ آدم سے لے کر تم کر اتنی آسان شریعت میں نے کسی نبی کو نہیں دی. یہ آج کی رات جو آئے گی معراج کی رات, اس رات کو خدا نے پیغمبر اسلام کو ایک تحفہ دیا. اس میں ایک تحفہ یہی کہ آسان ترین شریعت دی, اور اس کا ایک قانون یہ کہ جب بھی آپ عمل مکمل کرنے کے بعد شک ہو کہ میں نے یہ عمل صحیح کیا ہے یا غلط کیا, ہمیشہ یہی سمجھیں کہ میں نے صحیح عمل کیا. توضیح المسائل میں تو نماز کے بارے میں یہ مسئلہ لکھا کہ جب آپ نماز ختم کر لیں, آپ نے سلام پھیر لیا تین مرتبہ اللہ اکبر کا, اور آپ کو شک ہو گئے کہ میں نے نماز کے بیچ میں رکوع کیا تھا یا نہیں کیا, یہی سمجھیں کہ کیا. تحقیق کی بھی ضرورت نہیں, سوچنے کی بھی ضرورت نہیں, کسی سے معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. صرف نماز ہی کا مسئلہ نہیں, یہی مسئلہ وضو کا, یہی مسئلہ غسل کا, یہی مسئلہ حج کا, اور اس کا تعلق فوراً بعد سے بھی نہیں کہ مثلا نماز ختم کر کے پانچ منٹ بعد شک ہوا. نہیں, نماز ختم کر کے پچاس سال بعد شک ہوا. پچاس سال پہلے جو نماز میں نے پڑھی تھی, پتا نہیں وہ میں صحیح پڑھتا تھا یا غلط. جو فارغ ہونے کے بعد یہ شک, نماز ختم ہونے کے بعد, اس لیے اس شک پہ کوئی توجہ نہیں دے, اور یہی مانا جائے گا کہ نمازیں صحیح, یہی مانا جائے گا کہ روزے صحیح, یہی مانا جائے گا کہ قم صحیح, یہی مانا جائے گا کہ مثلا حج صحیح. یہ اصول, اور کئی جگہ اس کی تکرار ہو جاتی. چنانچہ اسی وجہ سے آغاز ہوئی جو مقلدوں کے لیے بھی پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں, کہ جب ان کو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو تو آغاز کوئی فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے اگر ثابت ہو جائے تو اپنے شہر میں عید منانا واجب. اب اتنے سال گزر گئے تھے یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں چلا, بہت سے لوگوں کو دس سال بعد معلوم ہوا, بہت سے لوگوں کو آٹھ سال بعد, پتہ نہیں کتنے ہی چاند لندن میں ہو گئے ہوں, ہم کو پتہ نہیں چلا ہمارے روزے صحیح ہیں غلط ہیں. بس یہی قانون کہ کیوں وہ رمضان گزر جانے کے بعد شک ہو رہا ہے, یہی سمجھیں گے وہ صحیح. تو ایک تو یہ قانون, البتہ یہ قانون شک کی عالم میں ہے. اگر آپ کو کبھی اپنی غلطی کا یقین ہو جائے تو پھر یقین کی صورت میں یہ چیز کام نہیں آتی. یقین کی صورت میں تو عمل کر لینے کے بعد یقین ہو گیا کہ میں نے اس میں غلطی کی ہے, پھر کوئی فائدہ نہیں, یا عمل دہرانا پڑے گا یا قضا کرنا پڑے گی, یا یہ کہ بعض حالتوں میں اسلام نے معاف کیا. لیکن شک کے عالم میں جب آپ کو شک ہونے لگے کہ میں عمل مکمل کر لینے کے بعد عمل کے بارے میں شک ہو, اس کو ہمیشہ صحیح سمجھیں. اچھا, یہیں پر میں ضمنی طور پر ایک بات آپ کو اور بتا دوں, یہ بات آپ کے اس وقت کے موضوع سے خارج لیکن یوں آپ کے کام آئے گی. نماز کے بارے میں مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے. ابھی آپ نے قانون سنا کہ جب بھی کوئی عمل مکمل ہو جائے اور پھر شک ہو کہ یہ میں نے صحیح کیا یا غلط, تو ہمیشہ اس کو صحیح مانے. اچھا, اب نماز میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ نماز میں یہ کیسے پتا چلے کہ نماز کہاں مکمل ہوئی. اچھا, یہ خود ایک بحث ہے ہمارے علماء کہ اسلام نے یہ قانون تو دے دیا کہ عمل مکمل ہونے کے بعد اگر شک ہو تو اس پہ توجہ نہ دو, لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ عمل کہاں مکمل ہوا. پھر علماء نے ہر ہر چیز کے بارے میں سرحد رکھی. وضو کے بارے میں کب ہم سمجھیں گے کہ وضو مکمل ہوا؟ کیا الٹا پیر کا مسا کرنے کے بعد؟ جی نہیں, الٹا پیر کا مسا کرنے کے بعد بھی ابھی وضو چل رہا جب تک کہ موالات ختم نہ ہو. اب یہ تقریب بحث میں لے جانا تو بیکار ہے. دوسرا, غسل کے بارے میں کہاں پتا چلے کہ غسل ختم ہوا؟ اسی طرح نماز کے بارے میں, کیا نماز کے بارے میں مسئلہ یہ کہ جب آپ چوتھی رکعت میں گئے تو تیسری رکعت, چوتھی رکعت میں جب آپ سلام پڑھیں تو ہمارے یہاں کسی سے بھی آپ پوچھ لیجیے کہ بھائی ہم نے سلام پڑھ لیا, اب تو یہی مانا جائے گا کہ نماز ختم ہو گئی. جی نہیں, تیسری اعتبار سے ابھی نماز ختم نہیں ہوئی. تیسری اعتبار سے اگر آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, یا فقی اعتبار سے اگر آپ سجدہ شکر میں, اور آپ کو نماز کے سلام کے بارے میں شک ہو گیا, یہی مانا جائے گا کہ ابھی نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی. کیونکہ دیکھیے, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب سلام ہم پڑھ لیں تب نماز مکمل, اور اگر سلام ہی کے بارے میں شک ہو جائے کہ سلام پڑھا تھا یا نہیں پڑھا, تو کیونکہ تسبیح, کیونکہ دعا, کیونکہ سجدہ شکر, یہ سب نماز کے بیچ میں آ سکتا. آپ کو حق ہے نماز کے بیچ کے اندر آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں, آپ کو حق ہے نماز کے بیچ میں آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں, آپ کو حق ہے کہ پھول کے عالم میں نماز کے بیچ میں سجدہ بڑھا سکتے ہیں. اسی فقہ کہتی کہ نماز اگر آپ کو پوری ختم کرنا, یعنی بالکل آپ کو اس قانون سے پورا پورا فائدہ اٹھانا, تو نماز ختم کرنے کے فوراً بعد کوئی ایسا عمل کر جس سے نماز ٹوٹ جاتی. بہت دقیق بحث ہو گئی, بہت بوجھل بحث ہو گئی, لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کے لیے کافی. خیر, یہ ان دواؤں کا بھی اثر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں لے رہا ہوں. اتنی بوجھل بحث جو ہے, لیکن ہے بہت کام کا مسئلہ کہ یہ بہت بہت ہی ہمارے علماء کو آپس میں لڑوانے والا مسئلہ. یہ کیسے پتا چلے کہ نماز ختم ہوئی ہے اگر سلام ہی کے بارے میں شک ہو جائے, یہی شک ہو جائے کہ سلام پڑھا یا نہیں پڑھا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی نماز کو بالکل مضبوط بنانا چاہیں کہ جس میں کوئی شخص آپ کو پریشان نہ کرے, نماز کا سلام پڑھنے کے فوراً بعد کوئی ایسا کام کر لیں جس سے نماز ٹوٹ جائے. کیونکہ جب کسی عمل کے بعد آپ ایسا کام کریں جس سے وہ عمل ٹوٹ جاتا ہے, یہ سمجھا جائے گا وہ عمل مکمل ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا ہے. یہی وجہ کہ جو زیادہ احتیاط کرنے والے لوگ وہ نماز ختم کرنے کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں, دائیں اور بائیں مڑ کے دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ دائیں اور بائیں مڑ کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی نماز توڑ دی, بالکل نماز ختم کر لی. ایران سے بعض اوقات نماز کی کچھ فلمیں آتی, اس میں ہمارے بعض علماء کو بھی یہ دیکھا گیا کہ سلام پڑھنے کے بعد وہ دائیں اور بائیں طرف مڑ کے دیکھتے, جس سے مسائل نہ جاننے والے بلکہ توضیح ختم کرنے لے والے بھی بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا, یہ کیا چیز. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے خاطر یہ عمل ہو رہا. جی نہیں, اتحاد بین المسلمین اپنی جگہ ہو کہ نبی نہیں, لیکن یہ عمل ایک اور, یہ بالکل ویسا ہی عمل ہے کہ جیسے اس تاریخ کا اول وقت آتے ہی ہم پانی پی لیتے, جبکہ اصولن تو جیسے ہی افطار کا وقت آ گئے آپ کا روزہ ختم ہو گئے. اب آپ فوراً کھجور کھائیں یا دو گھنٹے بعد یا چار گھنٹے بعد یا آٹھ گھنٹے بعد, لیکن جیسے ہی روزہ کھلنے کا ٹائم آیا آپ نے فوراً کھجور کھا. اور کسی حد تک یہ فطرت انسانی میں بھی شامل ہے کہ جیسے ہی کوئی عمل ختم ہو انسان فوراً چاہتا ہے کہ میں اس کی مخالفت کروں. اس کی مثال جیسے ہی کرفیو کسی علاقے سے اٹھے, جتنا ہو کے ہو لوگوں کے نکل کے آتے ہیں. اگر آپ کے علاقے میں کبھی کرفیو نہ بھی لگا تو آپ دوسرے علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں. یہ بالکل وہی چیز, نماز ہم نے ختم کر دی, تینوں سلام پڑھے, لیکن یہ قانون ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد اگر نماز کے بارے میں شک ہو تو اپنی نماز کو صحیح سمجھا جائے. اس سے اگر آپ کو پورا فائدہ اٹھانا تو تینوں سلام پڑھتے ہی ایک مرتبہ دائیں طرف اور ایک مرتبہ بائیں طرف اتنا مڑ کے دیکھ لیں کہ قبلے سے 90 ڈگری سے زیادہ ہٹ جائے, تاکہ بالکل ہی مانا جائے کہ آپ کی نماز کمپلیٹ ہوئی ہے. اب اگر نماز کے بارے میں کوئی شک ہے اس شک پہ توجہ نہ دیں. خیر بہرحال یہ تو ایک اصول کی تفصیل کرتے ہوئے بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا ہے, آئیے ہم دوبارہ اپنے مسائل پہ واپس آئیں. تو ایک قانون تو ہر عبادت میں چلتا ہے کہ جب عمل مکمل کرنے کے بعد آپ کو شک, آپ نے وضو ختم کر لیا, وضو ختم کرنے کے بعد آپ نماز شروع کر رہے ہیں, شروع کر دی آپ نے نماز, اذان شروع کر دی, شک ہوا میں نے مسا صحیح کیا ہے یا نہیں کیا, بس صحیح کیا. شک ہوا میں نے چہرہ صحیح دھویا ہے یا نہیں دھویا, صحیح دھویا. شک ہوا کہ میں نے سیدھے پیر کا مسا صحیح کیا ہے یا نہیں کیا, بالکل صحیح کیا. کیونکہ وضو مکمل ہو گیا, آپ نئے کام میں لگ گئے, اب وضو کے بارے میں شک ہے, فتن اپنے شک سے توجہ نہ دیں, اس کو بالکل صحیح مانا جائے. یہی غسل کا مسئلہ, آپ غسل کر کے غسل خانے سے باہر آ گئے, آپ نے نماز شروع کر دی, شک ہوا کہ غسل میں نے صحیح کیا, بال پورے بھیگ گئے تھے یا نہیں بھیگے تھے. کیونکہ عمل مکمل ہونے کے بعد شک ہے, اس کا نام ہے قانون فرار, بالکل آپ کا غسل صحیح ہے. کوئی ضرورت نہیں آپ کو اپنے غسل کے مسئلے پہ توجہ دے. حج کر کے آپ واپس آئے, کراچی ایئرپورٹ ہی پر آپ کے ہاتھ میں مسئلہ, آغائے خوئی کی مناسی کی حج لگی, آپ نے دیکھا اس میں ایک عجیب مسئلہ لکھا تھا کہ طواف کے بیچ میں پناہ چیز کا خیال کرنا. اب شک ہو گیا کہ ہم نے اس کا خیال کیا تھا یا نہیں کیا, کیونکہ حج مکمل ہو گیا ہے, کتاب ایک کونے میں رکھے, بالکل میں نے صحیح حج کیا ہے, خود آپ کو اسلام یہ سہولت دیتا. البتہ جب تک شک, ہاں اگر یقین ہو جائے کہ میں نے مسا غلط کیا تو دوبارہ سارے وضو اور ساری نمازیں دوبارہ پڑھنا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب یہ سیدھے اور ٹیڑھے ہاتھ کے مسا کا مسئلہ کھڑا ہوا, بہت سے لوگوں کے دل میں شک ہوا کہ مسا ہمارا صحیح ہے یا غلط. جب شک ہوا سمجھ لیں کہ صحیح, یہ تو ایک اصول ہے جس سے ہر آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہر عبادت میں یہ اصول چلتا ہے. لیکن ایک دوسرا اصول بھی اسلام نے ہم کو دیا, اس اصول کے ساتھ بدقسمتی یہ کہ وہ نماز میں چل جاتا, غسل میں چل جاتا, وضو میں نہیں چلتا. اور اس کا نام ہے قانون تجاوز. وہ وضو اور غسل کا ایک بہت ہی بنیادی فرق. قانون تجاوز کیا ہے؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عبادت مکمل کرنے کے بعد شک ہو تو اپنے شک کو ہمیشہ غلط سمجھے. ایک یہ ہے کہ نہیں, ابھی آپ عبادت کے بیچ عبادت میں عبادت کر رہے ہیں, عبادت کے اگلے مرحلے میں چلے گئے اور پچھلے مرحلے کے بارے میں شک ہو گئے. مطلب انا انزلنا کا سورہ پڑھ رہے ہیں اور الحمد کے بارے میں شک ہوا کہ میں نے الحمد پڑھا یا نہیں پڑھا, صحیح پڑھا یا غلط پڑھا.
ابھی نماز مکمل نہیں ہے. نماز ختم کر کے اگر شک ہو تو جتنے بھی شک ہو سب کو آپ ٹھوکر مار دیں, سب کو غلط سمجھیں. نہیں, نماز ابھی چل رہی اور نماز کے اگلے حصے میں گئے ہیں, بعد والے حصے میں, اور پچھلے کے بارے میں شک ہو گیا. اس کا نام ہے قانون تجاوز. یہ غسل میں چلتا, وضو میں نہیں چلتا. غسل میں چلنے کا مطلب کیا؟ یہ غسل میں پہلے سر و گردن دھوتے ہیں آغا خمینی کے فتوے, پھر سیدھا جسم دھوتے ہیں, پھر الٹا جسم دھوتے ہیں. آپ الٹا جسم دھو رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ شک ہونے لگا, پتا نہیں ہاتھ میں نے صحیح دھو یا نہیں دھو, پتا نہیں ناخن کے نیچے پانی پہنچا یا نہیں پہنچا. الٹا جسم دھوتے ہوئے سیدھے کے بارے میں شک ہوا. اب یہاں سے قانون تجاوز لگے گا. تجاوز کا مطلب ایک حصے سے تجاوز کر کے دوسرے حصے میں پہنچ جانا. قانون تجاوز لگے گا, یعنی آپ کو اسلام پھر وہی سہولت دیتا کہ اگر آپ الٹا جسم دھو رہے ہیں, سیدھے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور شک ہو رہا ہے, یہی سمجھ رہے سیدھا میں نے صحیح طریقے سے دھویا. الٹا جسم دھو رہے ہیں, سر و گردن کے بارے میں شک ہو گئے, پتا نہیں بالوں کے نیچے پانی گیا ہے یا نہیں گیا. ابھی غسل پورا نہیں ہوا, چل رہا, لیکن سر و گردن سے آپ آگے بڑھ سکے. شک ہوا, اپنے شک سے کوئی توجہ نہ دی. نہیں, میں نے سر و گردن صحیح دھوئی ہوگی, بس یہی آپ مانیں گے. تو غسل میں قانون تجاوز لگتا, یعنی سر و گردن ہونے کے بعد جب آپ سیدھا جسم دھو رہے ہیں اور سر و گردن کے بارے میں شک ہو جائے کہ میں نے صحیح دھویا یا غلط, یہی مانے کہ صحیح ہو گیا. اتن توجہ نہ دیں اپنے شک پر, ورنہ شیطان آپ کو جس شکی سے کثیر و شکی, اس سے وسواسی, اس سے مال اولیا اور اس سے پاگل بنائے. اتن توجہ نہ دیں. شریعت آپ کو سہولت دے رہی, پھر بھی یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے سہولت اپنی جگہ میں احتیاط سے عمل کرنا چاہتا ہوں. بعض جگہوں کی احتیاط ہی تو آدمی کو پاگل بنا دیتی. یہاں پوری پوری سہولت کہ سر و گردن سے آگے بڑھ کے سیدھے جسم میں گئے, سر و گردن صحیح ہو جائے. اسی طرح جب الٹے جسم میں پہنچے تو اس سے پہلے سر و گردن کے بارے میں شک ہو وہ بھی صحیح, سیدھے جسم کے بارے میں شک ہو وہ بھی صحیح. شک صحیح نہیں, شک غلط ہے, یعنی یہ صحیح دھلا ہوگا. یہ غسل میں ہے قانون تجاوز. لیکن یہ امام خمینی کے نزدیک, یہ آغا سوئی کے نزدیک کیوں؟ غسل میں حصے ہی دو ہیں. امام خمینی کے نزدیک تو غسل میں تین حصے ہیں, سر و گردن نمبر ایک, سیدھا حصہ نمبر دو, الٹا حصہ نمبر تین. تو جب آپ نمبر تین میں پہنچے تو نمبر دو کے بارے میں جو بھی شک ہو اسے آپ کاٹ دیں, نمبر ایک کے بارے میں جو بھی شک ہو اسے آپ کاٹ دیں. نمبر ایک کو نہ کاٹیں, یعنی گردن کو نہ کاٹیں, اس کے جتنے بھی شک ہیں اس کو آپ کاٹ کے پھینک دیں. اسی طرح جب آپ نمبر دو کے اندر سیدھے جیتے تو نمبر ایک کے بارے میں جو شک ہو سارے شک بالکل فضول, بیکار اور غلط. آغا ہوئی کے نزدیک مسئلہ ذرا بدل گیا. اصول اپنی جگہ لیکن مسئلہ ذرا بدلا. وہ کیا ہے کہ کیونکہ آغا ہوئی کے نزدیک آپ کے جسم کے تین حصے نہیں, دو ہی حصے ہیں, سر اور گردن اور پورا جسم. تو نہ کہ نچلا جسم دھوتے اگر سر اور گردن کے بارے میں شک ہو کہ صحیح بولا یا غلط, تو یہ بھی مانے کہ صحیح بولا. کیونکہ تجاوز نمبر ایک سے بڑھ کے تجاوز کے معنی بڑھ جانا, ایک سے بڑھ کے آپ دو میں پہنچ گئے ہیں تو ایک کے بارے میں سارے شک کینسل, یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے جسم صحیح دھویا. ہاں اگر الٹا جسم دھوتے آغا خوئی کے پتھر سیدھے جسم کے بارے میں شک ہو گیا, اس پر توجہ دینا پڑے اور اس حصے کو دوبارہ دھونا پڑے گا. کس طرح سے, اس کی تفصیل آئندہ آئے گی. اس لیے کہ آج میں مسائل کی خشکی کی وجہ سے آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, اتنی ہی گفتگو کافی ہے. آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ تین مسئلے ہیں کہ غسل خود مستحب نہیں ہے, البتہ غسل جنابت خود مستحب ہے, لیکن ہر غسل اسلام میں دوسروں کی خاطر واجب یا مستحب ضرور ہے. نمبر دو, غسل میں قانون فراق چلتا ہے, اور نمبر تین, غسل میں قانون تجاوز بھی چلتا ہے, وضو میں یہ قانون نہیں چلتا. یعنی وضو میں آپ الٹے پیر کا مسا کر رہے ہیں اور چہرے کے بارے میں شک ہو گئے, جو سب سے پہلا, یعنی چھٹے نمبر پر پہنچے اور پہلے کے بارے میں شک ہے, آپ کو چہرہ دوبارہ دھونا پڑے گا. قانون نہیں چلے گا وہاں پہ، اس کی تشریح انشاءاللہ آئیں گا، ورنہ یہ سارا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا. مسائل کا حصہ آج مکمل ہوا، ذرا بکھرے بکھرے اور متفرق مسائل تھے، لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک ہفتہ کرفیو، اور پچھلے ہفتے بھی تقریباً کرفیو کی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ناغا رہا، تو جو مجمع بکھر گیا اس کے جمع ہونے کے انتظار کرنے کی وجہ سے آج کچھ مسائل ہم نے بکھرا دیے. انشاءاللہ آئندہ یہ سارے مسائل جب ترتیب کے ساتھ آئیں گے تو آج کے ایک ایک جملے کی اہمیت آپ پہ واضح ہوگی. بابا سے بلند گروپ سے یہ محمد و آل محمد. کیونکہ صرف چار درس باقی بچتے ہیں، بلکہ شاید تین ہی درس باقی بچے ہیں رمضان سے پہلے، اس لیے نامکمل موضوعات کو مکمل کرنا. گناہ صغیرہ کے اصرار، یہ ہمارا عنوان تھا، اور اس سلسلے میں میں آج کی تقریر کی حد تک ایک بات کی وضاحت کر دوں. گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں، اس کی تشریح تو ہماری دو ہفتے پہلے کی گفتگو کا عنوان تھی، پورے ایک گھنٹے اسی کی تشریح ہوتی رہی. گناہ صغیرہ پر اگر کوئی انسان اصرار کرے تو وہ گناہ صغیرہ بن جاتا ہے. لیکن خود اصرار کسے کہتے ہیں، اصرار سواد کے ساتھ کسے کہتے ہیں، وہ اصرار کیا چیز جو صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتی ہے، اس کے بارے میں علماء میں سات اقوال ہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ گناہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دینے والی کیا چیز. البتہ زیادہ تر علماء کے نزدیک جو آج میری گفتگو میں سات چیزیں آئیں، ساتویں اور آخری جو چیز وہی اصل اصرار ہے جو صغیرہ کو کبیرہ بناتا، اور جو اس سے پہلے کی چھ چیزیں وہ اصرار نہیں، یعنی وہ صغیرہ کو کبیرہ نہیں بناتی. لیکن بہرحال وہ چھ کی چھ چیزیں بھی حرام اور گناہ، خصوصاً آغائے خوی اور ایمان خمینی کا فتویٰ کہ جن کی نگاہ خالی گناہ صغیرہ بھی انسان کو عدالت سے خارج کر دیتا. تو ہمارا موضوع یہ نہیں کہ کیا چیز گناہ صغیرہ کو گناہ کبیرہ بناتی، وہ تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی اور وہ اکثر علماء کے نزدیک آخری چیز. ہمارا عنوان بہرحال یہ کہ گناہ صغیرہ کس کس حالت میں اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے، صغیرہ نہ بھی بنے تب بھی گناہ ڈبل ہو جاتا. گناہ صغیرہ کے اصرار اس عنوان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 پروردگار عالم نے وعدہ بھی کیا ہے تمام صاحبان ایمان، اور وہ وعدہ یہ کہ جو گناہان کبیرہ ہم نے بتائیں، یعنی خدا کہہ رہا کہ جو گناہان کبیرہ ہم نے بتائیں اگر تم اپنے آپ کو ان گناہان کبیرہ سے بچا لو تو تمہارے کئی گناہ صغیرہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں. اور یہ جو جملہ ہے کہ کئی گناہ صغیرہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں، اس کی اہمیت دو ہفتے پہلے کی تقریر کو سننے کے بعد آپ پر واضح ہو. اس اعتبار کہ انسان اس دنیا میں رہنے کے بعد کتنی ہی کوشش کرے لیکن بہت سے گناہ صغیرہ ایسے ہیں کہ جن سے بچ ہی نہیں سکتا، خصوصاً کراچی جیسے شہر کے اندر جہاں شہر اتنا بڑا بن گیا کہ آپ کتنی ہی کوشش کر کم سے کم راستہ چلتے ہوئے آپ کی وجہ سے کسی کو معمولی سا دھکا تو لگ جائے گا. اب اگر ہر ہر گناہ جو اللہ نے گناہ قرار دیا، ہر ہر گناہ پہ انسان کا مواخذہ ہو تو حقیقت میں وہی منزل آ جاتی جو صحیفہ کاملہ کے اندر کہ الہی عاملنی بے فضلکا ولا تعاملنی بے عدلک، پروردگارا جب میرا معاملہ قیامت کے میدان میں پیش آئے تو عدل سے میرا فیصلہ نہ کرنا بلکہ اپنے فضل سے فیصلہ کرنا، اس لیے کہ واقعاً اگر خدا اپنے عدل کے مطابق انسانوں کا حساب کتاب کرے تو کوئی انسان سوائے معصومین کے ایسا نہ ملے گا کہ جس نے کوئی نہ کوئی گناہ کبھی زندگی میں نہ کیا. اب گناہ صغیرہ کی بھی کچھ کیٹیگریز، جو اس میں سب سے چھوٹی کیٹیگری کم سے کم وہ تو ایسی کہ جس کے اندر ہم محتاج ہیں پروردگار عالم کی اس رحمت سے. ویسے تو انسان ہر وقت رحمت خدا کا محتاج، لیکن اس وعدے کے ہم محتاج کہ ان تجتنب کبائر ما تنہون عنہ، اے صاحبان ایمان ان تجتنب، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو، اگر تم اجتناب کرو کبائر ما تنہون عنہ، ان گناہان کبیرہ سے جن سے تم کو روکا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری کئی سیاحت سیاح یعنی گناہ، ہم تمہارے کئی گناہ کو ویسے ہی معاف کر دیں. ہم اس عمل کو کہ تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہے، تمہاری اس نیکی کو کفارہ بنائیں گے تمہارے کئی چھوٹے گناہوں کے لیے. یہ قرآن کریم کا وعدہ، اور اسی وجہ ضرورت پیش آتی ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ گناہ کبیرہ کون سا کہ جس سے تو ہر حالت میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا تاکہ ہمارا یہ عمل رحمت خدا کو حرکت دینے کا سبب بنے اور ہمارے کئی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں. اسی سلسلے میں عرض کیا جا رہا ہے کہ معصوم نے بار بار ایک جملے کو دہرایا کہ لا صغیرت مع الاصرار ولا صغیرت مع الاستغفار. ایک اصول یاد رکھو, یہ معصوم فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان توبہ کر لیتا تو توبہ کرنے کے بعد بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا. لا صغیرت مع الاستغفار, توبہ کے ساتھ کوئی کبیرہ کبیرہ ہی نہیں, لیکن ولا صغیرت مع الاصرار, کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہ اگر انسان اس پر اصرار کرے. جیسا کہ میں نے عرض کیا اصرار کے سات معنی, جن میں سے آخری معنی کو علماء نے زیادہ اہمیت دی کہ اگر گناہ صغیرہ پہ اصرار کرے تو وہ گناہ خود بخود گناہ کبیرہ بن جاتا. پیغمبر اسلام کی اس سلسلے میں کئی حدیثیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آج کی گفتگو فقط ان چھ یا سات چیزوں تک محدود رکھنا چاہتا ہوں جنہیں علماء کرام نے لفظ اصرار کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا. تو آج بھی ہم اس مسئلے پہ غور کریں کہ گناہ صغیرہ پہ اصرار جو ایک گناہ کبیرہ, چھوٹے گناہ پہ اصرار جو خود ایک بڑا گناہ ہے, وہ کیا چیز. اس میں سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے جو آتی وہ یہ ہے اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھنا. یعنی بعض علماء کی نگاہ اصرار کا مطلب یہ کہ انسان کسی چھوٹے گناہ کو انجام دے اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ یہ میں نے بہت ہی چھوٹا گناہ کیا, یہ تو میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا, اتنا تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا, اتنی تو مجھے معافی ملنی ہی چاہیے. اپنا حق بنا, رحمت خدا سے جو معافی ملنی چاہیے وہ ایک الگ چیز, لیکن جس کو اپنا حق بنا یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں. اس کو کہا گیا ہے اصرار. چاہے زندگی میں انسان فقط ایک گناہ کرے لیکن اگر یہ سوچ کے کرے کہ اس گناہ میں رکھا ہی کیا, اتنا تو ہو ہی جاتا, وہ گناہ گناہ صغیرہ نہ رہا بلکہ وہ گناہ گناہ کبیرہ بن گیا. وہ ایک الگ بات کہ کبھی کبھار خود انسان کو یہ ڈسیزن لینا پڑتا ہے اور یہ فیصلہ کرنا پڑتا کہ جو دو گناہ میرے سامنے آئے ان میں بڑا کون ہے اور چھوٹا کون, جس کی مثالیں گزر گئیں, لیکن اس میں بھی جو چھوٹا گناہ انجام پائے یہ سوچ کے نہیں سر اس میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے اس لیے میں کر رہا ہوں, نہیں ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ, لیکن کیا کروں اس سے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. یہ تو ایک وضاحت فکری تقریر. بہرحال کئی حدیثیں اس سلسلے میں ہمارے پاس آئیں. سنا کہ حدیثوں میں جملہ یہ کہ یا معصوم فرما رہے ہیں خبردار والاصرار والاستغفار, خبردار گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرنا, والاستغفار اور خبردار کسی گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا. اس اعتبار سے کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا فإنه من أعظم الجرائم, یہ جرموں میں سب سے بڑا جرم. ایک لفظ عظیم ہے عربی میں بڑا, ایک اعظم سب سے بڑا. سب سے بڑا جرم یہی کہ انسان اپنے کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھے. اور پھر وہ حدیث جو میں تو اکثر پڑھا کرتا ہوں, ایک حدیث ہے جو تہذیب الاسلام کے آخر میں بھی علامہ مجلسی نے اس کا ٹکڑا نقل کیا. اس میں تقریباً 20-22 چیزوں کی تشریح پیغمبر نے کی. دنیا کا سب سے بڑا عابد کون, دنیا کا سب سے بڑا متقی کون, دنیا کا سب سے بڑا قرآن پڑھنے والا کون, دنیا کا سب سے بڑا نمازی کون. اسی میں جملہ یہ آتا کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار کون, تو جملہ یہی کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار وہ جو کسی گناہ کو انجام دے اور یہ سوچ کے انجام دے کہ یہ تو میں کوئی چھوٹا گناہ کر رہا ہوں. جہاں کسی نے چھوٹا سمجھ کے کوئی گناہ انجام دیا وہی دنیا کا سب سے بڑا گناہ بن گیا. پیغمبر کی اس حدیث کا جملہ جس میں 20 اب التفضیل کے ذیل 20 سپرلیٹو ڈگریز پیغمبر اسلام نے استعمال کی, تو گناہ صغیرہ پہ اصرار اس میں یہ بھی شامل کہ آپ زندگی میں صرف ایک گناہ کریں لیکن یہ سوچ کے کریں کہ یہ گناہ تو بہت چھوٹا. نو ربیع الاول کو بعد صاحبان ایمان کی یہ فکر بن جاتی, شوال کی پہلی یعنی عید کی پہلی تاریخ کو بعد صاحبان ایمان کی یہ فکر بن جاتی, اپنی شادی کے دن بعد صاحبان ایمان کی یہ فکر بن جاتی. دیکھیے اہمیت کیا, زندگی میں صرف ایک گناہ انسان کرے مگر یہ سوچ کے کرے کہ یہ تو بہت معمولی گناہ, اسے تو اللہ معاف کر ہی دے گا, یہ خود اس گناہ کو بڑا کر دینے والا. معصوم کی حدیث آپ کو یاد ہوگا, گناہان کبیرہ کی فہرست, سب سے پہلا گناہ کبیرہ ہے شرک, اس کے بعد دوسرا گناہ کبیرہ ہے رحمت خدا سے مایوس ہونا, اور تیسرا گناہ کبیرہ ہے اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھنا. گناہان کبیرہ میں بھی تیسرے نمبر تیسرے درجے کے اوپر آ رہا. آپ کو پتا ہے کہ بغیر تیسرے نمبر کی بھی بڑی اہمیت ہوا کرتی. سلور میڈل نہ صحیح تو برونز میڈل تو مل جایا کرتا, یعنی وکٹری اسٹینڈ پر بھی تین تو ہوتی. تیسرا بڑا گناہ کبیرہ ہے اپنے آپ کو آزاد خدا سے محسوس سمجھ رہا. اب معصوم کا جملہ سنیں کہ جس نے کوئی چھوٹا گناہ یہ سمجھ کے کیا کہ یہ تو بہت چھوٹا گناہ, گویا اس نے اپنے آپ کو آزاد خدا سے محسوس سمجھا, یعنی گویا اس نے نہ صرف یہ کہ گناہ کبیرہ کیا بلکہ گناہ کبیرہ میں بھی تیسرے نمبر والا گناہ کبیرہ کیا, بالکل ٹاپ آف دا لسٹ والے گناہوں میں سے گناہ کیا. اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا اور اس کے بعد اس سلسلے میں علماء اکثر ایک جملہ کہا کرتے ہیں اس کی وضاحت پر, کہ گناہ کو چھوٹا سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی, جو خیر ہمارے یہاں تو اتنا رائج نہیں لیکن جو زیادہ مقدس اور محتاط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان سے یہ جملہ آتا کہ اگر میرے نامہ اعمال فقط ہی ایک گناہ کے علاوہ اور کوئی گناہ نہ ہو تو بس میں یہ سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا, میں یہ سمجھوں گا کہ میں اللہ کے خوش نصیبی کو میں نے حاصل کر لیا, میں یہ سمجھوں گا کہ میں قیامت کے میدان میں جیت گیا. ہمارے یہاں عوام کے پاس بھی جملہ ہوتا ہی نہیں, اس لیے کہ عوام کے پاس گناہوں کی اتنی بارش ہو رہی ہوتی کہ یہ جملہ کہنے کا موقع کسے ملے, لیکن مقدس اور محتاط لوگ بعض اوقات کی جملہ کہتے ہیں اگر ہمارے نامہ اعمال فقط یہ گناہ رہا باقی سارے گناہ خدا نے معاف کر دیے ہم یہی سمجھیں گے کہ ہم محفوظ ہو گئے عذاب خدا. روایت میں ہے کہ نہیں, کسی گناہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ بس کسی ایک گناہ کے علاوہ اگر سب سے میں بچ گیا تو میں نے اپنے آپ کو بچا لیا, یہ خود ایک گناہ ہے کبیرہ. یہ پہلی چیز ہے, یعنی میں اس کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میری اکثر تقاریر میں یہ جملہ آیا, داڑھی کو گناہ کبیرہ سمجھنے والے کتنے سارے لوگ, گھر کے قریبی رشتہ داروں کو محرم سمجھنے والی کتنی زیادہ پردے دار خواتین بھی شامل. ہمارے معاشرے میں اتنی کثرت کے ساتھ یہ چیز آلریڈی پائی جاتی کہ میری اکثر تقاریر کا یہ عنوان بن گئی. اس لیے بس اتنی سی وضاحت کافی کہ معصوم کا جملہ کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کے پردیشہ کرنے والا اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھے. دوسری چیز جس سے یہ پتا چلتا کہ بنا آدمی گناہ صغیرہ میں اصرار کر رہا, دوسری چیز وہ یہ کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پہ خوش ہو جائے, اپنے گناہ پہ خوش ہو, اپنے گناہ پہ راضی ہونا, کوئی پہلے آرام کرنے کے بعد انسان کا مطمئن ہو جانا, یہ کیفیت بھی آپ کو کتنے گھروں میں نظر آئے گی, یہ کیفیت بھی آپ کو اپنے ماحول اور معاشرے میں کتنی جگہ نظر آئے گی. چاہے اس کے ذہن میں اس وقت یہ تصور نہ بھی ہو کہ میں گناہ کی وجہ سے خوشی حاصل کر رہا ہوں, مثلا جو اکثر ہوتا کہ اس وقت کوئی بہت ہی زیادہ ہٹ قسم کا گانوں کا کیسے معاشرے میں آتا اور آدمی دوڑ کے اس کو خریدنے جاتا, ایسا نہ ہو کہ آؤٹ آف اسٹاک ہو گیا, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ میں ختم ہو چکا, اور جس وقت اسے کسی دکان سے یہ مل جاتا یہ قسم کی خوشی جو دل میں حاصل ہوتی, یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا. کسی بھی گناہ کو کرنے کے بعد دل میں خوشی آ, جیسی اگر گناہ ہو بھی جائے لیکن فوراً انسان کے دل میں غم آ جائے, ایک رنج آ جائے, ایک دکھ آ جائے, اسے افسوس ہونے لگے کہ میں نے یہ کیا کیا, پھر بھی اس کی بخشش کے کافی امکانات, لیکن گناہ کرنے کے بعد خوش ہو جانا, گناہ کرنے کے بعد مطمئن ہو جانا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فلمیں دیکھنے کے بعد جتنے سکون سے لوگوں کو نیند آتی اور جتنے خوشی کے عالم میں محفل برخاست ہوا کرتی, یہ خود اس بات کی ایک دلیل. اگر یہ فلم دیکھنا گناہ صغیرہ ہے بھی نہیں, اگر کہ وہ گانوں کا کیسٹ خریدنا گناہ صغیرہ ہے ہی نہیں, وہ تو پہلے ہی سے گناہ صغیرہ, لیکن میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس کے حوالے سے کوئی چیز آپ سے واضح ہو جائے. اور اسی کے اندر ہمارے اسکول اور کالج کے طالب علموں کی ایکٹیویٹیز آتی, کسی کو کسی سے ایسا مذاق کر لینا کہ جس سے وہ دھوکا کھا جائے تو خوشی آپ سے حاصل ہوتی, انسان کو ایک فرحت اور مسرت حاصل ہوتی, یہ گناہ صغیرہ کے اوپر خوش ہو جانا, خوش ہو گیا کہ جس گناہ آدمی ہمارے دھوکے کے اندر آ گیا, یہ چیز یہ خود گناہ صغیرہ کے اصرار کہلاتا. اس اعتبار سے یہ پیغمبر اسلام کی حدیث کہ من صرف حسنا وطاعت مفیہ فہو مومن, پیغمبر پہلے تو مومن کی پہچان بتا رہے ہیں, ہر وہ انسان جو نیکی کر کے خوش ہو جائے اور گناہ کر کے غمگین ہو جائے, من صرف حسنا ومن طاعت مفیہ, جس کی نیکی اسے خوش کر دے اور جس کا گناہ اسے غمگین کر دے ہوا مومن, یہ اس کے ایمان کی نشانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی پکا مومن. ہماری اور آپ انسانی مجبوریوں کا احساس رکھتا ہے اسلام, یہ نہیں کہا پیغمبر اسلام کہ مومن کبھی گناہ ہی نہیں کرتا. نہیں, گناہ ہو جاتا ہے مومن, وہ معصوم نہیں, لیکن گناہ کر اطاعت ہو سیاح اس کا گناہ خود اس کو غمگین کر دیتا اور اس کی نیکی خود اس کو خوش کر دیتی. یہاں پر پھر میں اس بات کو دوہرا دوں جسے بعض حالات کی بنا آج کل مجھ کو بار بار دہرانا پڑ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض چیزوں کے بارے میں لوگوں کا نقطہ نگاہ بڑی تیزی سے بدلا جا رہا, جس کی وجہ سے بہت سی ایسی چیز جن کو شرن برا نہیں سمجھا گیا, فیشن بن گیا ہے اس کو برا سمجھنے. اسی میں ایک چیز بھی آ جاتی, ہمارے یہاں نیکی کا ایک تصور یہ دیا جا رہا کہ نیکی صرف اللہ کے لیے کی جائے, اس میں کوئی شک ہی نہیں, اور صرف اللہ کے لیے جو کی جائے اس کی پہچان یہ بتائی جاتی کہ جہنم کا ڈر آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے, ورنہ آپ کی نیکی غلاموں کی نیکی ہو گئی جو ڈنڈے کے زور سے نیکی کرتے ہیں. آپ کے دل میں نیکی کرتے ہوئے جنت کا تصور نہیں ہونا چاہیے, ورنہ آپ کی نیکی تاجروں کی نیکی ہو گئی جو صرف اور صرف لالچ کے لیے نیکی کرتے ہیں. اسی میں ایک چیز یہ بھی آ گئی کہ نیکی کرنے کے بعد خوشی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ ریاکاری ہو گئی. اب یہ ریاکاری جو اسلام میں بدترین گناہ, اس سے بچنے کے لیے جو کچھ ہمارے یہاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا وہ خود اپنی جگہ پر ہے. نیکی کر کے انسان کو خوش ہونا, یہ خوشی نہ اس کے اجر میں کمی کرتی, نہ اس کے ثواب میں کمی کرتی, نہ اس کی خالص نیت میں کوئی فرق ڈالتی, بلکہ یہ اس کے ایمان کی نشانی. یہ بہت ہی زیادہ حساس موضوع اس اعتبار سے کہ جنت جہنم خوشی غم یہ ساری چیزیں مومن کے دل میں ہونا چاہیے. وہ مقام تو جن کا ہے صرف انہیں کا ہے, لیکن یہ چیز کہ نیکی کر کے اگر آپ خوش ہو رہے ہیں یہ نہ سمجھیے کہ ریاکاری. نماز پڑھ کے اگر آپ کے دل میں خوشی ہے, خوشی الگ چیز ہے تکبر الگ چیز ہے, خوشی الگ چیز ہے غرور الگ چیز ہے, خوشی الگ چیز ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا الگ چیز ہے. اسلام میں عجب اگر بھی آگاہ خوشی کے خطرے میں وہ بھی حرام نہیں ہے مکروہ, لیکن بہرحال اخلاقی کتابوں میں آپ کو ملے کہ عجب جو ہے وہ حرام. عجب کا مطلب کیا ہے؟ اپنی نیکی کرنے کے بعد ایک اطمینان محسوس کرنا اور نیکی نہ کرنے والے کو حقیر سمجھنا. ہم نے نماز پڑھی, فلاں نے نماز نہیں پڑھی. اگر ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اور ریا, یہ حرام. اگر ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھی لیکن نماز پڑھنے کے بعد بے نمازی کو اپنے سے حقیر سمجھا, یہ عجب. لیکن یہ عجب جیسا میں نے عرض کیا کہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ حرام, مجتہدین اس کو حرام نہیں مانتے. آغا اولی فرماتے ہیں کہ بہرحال اگر اس میں توہین مومن نہیں ہے, صرف دل ہی دل کی حد تک ہے, تو یہ حرام نہیں. لیکن وہ بھی ایک غلط چیز کہ بھائی ہم نے نماز پڑھی ہے اثر کر اور دوسرے کو حقیر سمجھ لیں. لیکن اگر نماز پڑھ کے خوشی حاصل ہو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں, بلکہ یہ تو ایمان کی ایک نشانی. گناہ کے من سرت ہو حسنا و من تعیت ہو سانگیا, کہ جس کو اس کی برائی غمگین کر دے اور نیکی خوش کر دے ہوا مومن ہو. لیکن اب اسی حدیث کا اگلا فکر, لیکن ومن سرت ہو سعیہ, یہ ایک حدیث یا ایک اور کتاب میں یہ جملہ اس طرح کہ من سعیت ہو سعیہ وہ ہوا ذاہق. لیکن اگر کوئی ایسا انسان کہ گناہ کر رہا اور گناہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ, چہرے کی مسکراہٹ یعنی خوش, یعنی ہنس رہا, پہ لگا رہا, اپنے گناہ کے اوپر سیٹسفائڈ, خود اس خلاف نات وہ ہوا باقی, تو اس کا ریزلٹ یہ نکلے, اس کا نتیجہ یہ نکلے, اس کا لازمہ یہ نکلے کہ جب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہ رو رہا ہو. اگر دنیا گناہ کرتے ہوئے تم ہنس رہے تو جہنم میں داخل ہوتے ہوئے تم کو رلایا جائے گا. یعنی بہرحال خلاصہ یہ کہ تمہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. اب یہ جو حدیث آ گئی اس سے خود یہ عمل گناہ کبیرہ بن گیا, کیونکہ ایک اصول ہمارے یہاں یہ کہ جس گناہ کے اوپر جہنم کا وعدہ کر دیا جائے وہ گناہ کبیرہ ہوگا. تو پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے خوش ہو تو جہنم میں داخل کرتے ہوئے وہ رو رہا, جہنم میں داخل ہوتے ہوئے وہ رو رہا ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ گناہ صغیرہ کرتے ہوئے خوش ہونا یہ خود گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کرتے ہوئے جو لوگ خوش, نامحرم کو دیکھتے, گانے سنتے ہوئے, جھوٹ بولتے ہوئے, خوراک کرتے ہوئے, مومن کا مذاق اڑاتے ہوئے, ان کی تو بات ہی چھوڑ, وہ تو کبیرہ سے کبیرہ کر رہے ہیں. لیکن چھوٹا سا گناہ, کسی کو دھکا دے دیا خوش ہو, کسی کو کوہنی مار دی اور خوش ہو, کسی کے راستے میں کیلا ڈال دیا اور پھسل گیا اور ہم خوش ہو گئے, بطور مثال. اب اس قسم کے جو گناہ پر انسان خوش ہو رہا, یہ خود اصرار ہے یا ظاہر ہے, چاہے زندگی میں صرف ایک مرتبہ انسان نے یہ غلطی کی, یہ دوسری چیز ہے جو گناہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتی. یعنی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کبھی کس حالت میں نہ کرو کہ دل خوش ہو رہا. تیسری چیز یہ بڑی اہم چیز, اسلام کا مسئلہ بھی بڑا عجیب, عیسیٰ کے تختے والا مسئلہ, کہ ذرا انسان ادھر اس کا بیلنس زیادہ ہو, ادھر اس کا وزن زیادہ ہو گیا تب بھی تختے کا توازن بگڑ گیا, ادھر وزن زیادہ ہو گیا تب بھی تختے کا توازن بگڑ گیا. اب آئیے گناہ صغیرہ کا جو تیسری چیز جو اس کو کبیرہ بنا دیتی, وہ یہ ہے اپنے گناہ کا اظہار, اپنے گناہ کو ظاہر کرنا. کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ, حکم اسلامی تو یہی کہ تمہیں اپنے گناہ کو چھپانا ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈالنا. آج کی دنیا اسے منافقت کہتی ہے, آج کی دنیا اسے دوغلا پن کہتی ہے, آج کی دنیا میں اسے خرابی سمجھا جاتا کہ جی دیکھیے چھپ چھپ کے شرابے پی جاتی اور ماجرے کے سامنے ایسے بگلا بھگت بن کے آتے ہیں. وہ انسان بہت اچھا جو کھلے اور چھپے دونوں حال میں جیسا شراب پیتا ہے اور الگ اعلان پیتا. گناہگاروں اپنے گناہوں کو صحیح کرنے کے لیے کیسی کیسی دلیلیں اور جواب ڈھونڈے. اسلام نے خود یہ گناہ کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اتنا بے حیا بن جائے, اتنا بے غیرت بن جائے, اتنا بے شرم بن جائے کہ اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش بھی نہ کرے. گناہ کا مطلب ہے اللہ کا قانون توڑنا. اتنی غیرت و شرم و حیا تو انسان میں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا قانون توڑے تو بہرحال اس کو چھپانے کی کوشش بھی کرے. یہ خود ایک بہت لمبا موضوع, لیکن ہمارے موجودہ موضوع سے اس کا اتنا تعلق کہ کبھی اگر اپنے گناہ کو انسان ظاہر کر رہا یہ خود ایک گناہ کبیرہ بن جاتا. اور اس موقع پہ انتہائی احتیاط کی ضرورت, پیغمبر امیر المومنین کی حدیث کہ اربعات فی الذنب اعظم من الذنب, عجیب حدیث کہ گناہ کے بعد چار چیزیں ایسی جو خود گناہ سے بڑھ جاتی. گناہ ایک انسان کا رہا, اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا, اللہ کا حکم توڑنا خود ایک کتنا بڑا گناہ, لیکن مولا کہہ رہے کہ اربعات فی الذنب اعظم من الذنب, چار چیزیں ایسی ہیں گناہ کے بارے میں جو گناہ سے بھی بڑی بن جاتی. الاستحقاق والاستشهاد والاسراف والاستحقاق. اور ان چاروں چیزوں میں یہ چاروں چیزیں آتی ہیں جن کی میں تشریح کر رہا ہوں. اس گناہ میں یعنی دوسرے الفاظ آپ نے گناہ کیا, مثلاً کسی کو نقصان پہنچایا, مثلاً کسی کی توہین, اس کے بعد اگر چار چیزیں آپ نے انجام دی تو جتنا بڑا وہ گناہ اس سے بڑی یہ چار چیزیں. نمبر ایک استحقاق, یہ حدیث کا جملہ, الاستحقاق والاستغفار والاستشهاد والاسراف. نمبر ایک گناہ کرنے کے بعد اس کو چھوٹا سمجھ, یہ خود گناہ سے بڑی ایک مصیبت. نمبر دو والاستغفار, گناہ کرنے کے بعد اس پہ فخر کرنا, گناہ کرنے کے بعد اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا, والاستغفار گناہ کرنے کے بعد فخر کرنا کہ فلاں گناہ کرنے والے ہم. جیسے مومن کا کارٹون بنایا, کارٹونوں کی کتاب چھپی, جیسے رونمائی ہو رہا ہے یہ کتاب ہم نے چھاپی, یہ خود ایک گناہ پہ گناہ اگر اس میں مومن کا کوئی کارٹون شامل. اگر کوئی مومن کا کارٹون نہیں تو کوئی بات نہیں, یقیناً آپ اس کی جشن رونمائی کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی مومن کا کارٹون, اگر مومن کے بارے میں اس میں کوئی لطیفہ اور اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, یہ استحقاق. تیسرا ول استظہار, اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا, یہ خود ایک گناہ. اپنے گناہ کو کرنے کے بعد یہ فلاں غلطی ہم سے ہوئی, یہ فلاں گناہ ہم سے ہوا. ہاں کچھ مقامات پہ تو ظاہر کرنا ضروری ہے, حاکم شرع اگر حکم دے کہ فلاں جرم جس نے کیا ہے وہ عدالت میں آ کے اپنے جرم کا بیان دے, پھر تو جانا واجب ہو جائے, وہ ایک الگ مسئلہ. یا کسی انسان کا حق اس میں ظاہر ہوا کہ مثلا ہم نے کسی کے گھر میں چوری کی, اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم چور, لیکن اس کا مال اس تک پہنچانا, ہاں اس میں اگر اپنا گناہ ظاہر کرنا پڑے وہ ایک الگ مسئلہ. دو مقامات ایسے جہاں پہ گناہ کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے, دو مقامات. نمبر ایک مقام ضرورت, ضرورت کا مطلب کیا ہے, حاکم شرع کا حکم آ جائے تبھی علاج کرانے کے لیے یہ ضرورت کہلاتا ہے. انسان نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ جس کے علاج کی خاطر اسے طبیب کے پاس جانا پڑے, مثلا بطور مثال اگر یہ بات صحیح تو نہیں, ایڈ کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ کسی مخصوص گناہ کا نتیجہ, اگر کہ یہ بات مطلقہ تو صحیح نہیں, کیونکہ اگر کسی نے وہ گناہ نہ کیا لیکن کسی طرح سے ایسے گناہگار سے اس کا کانٹیکٹ ہوا اور خون کا تبادلہ ہو جائے تو یہ معصوم آدمی بھی بیچارہ ایڈس سے مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن بطور مثال کسی نے زنا کیا اور طبیب کو جب تک یہ نہ بتائے طبیب صحیح علاج نہ کرے, وہاں دوسری بات ہے. یہ ہے مقام ضرورت. یا کسی مفتی کو فتوا, کسی مفتی اور مستحق سے فتوا لینا اور اس طرح کا معاملہ اگر گیا ہے کہ نام بتانا ضروری ہے کہ گناہ کس نے کیا, وہ ایک الگ بات. تو فتوا لینا, لیکن اس میں بھی اگر نام بتائے بغیر کام چل سکتا ہے تو اپنے گناہ کو چھپا, یا ڈاکٹر کو بتانا اور یا پھر حاکم شرع کے سامنے بتانا. یہ پہلا موقع ہے. اور دوسرا موقع عمومی طور پہ اپنے آپ کو گناہگار کہنا, اس کی اجازت. دیکھیے بہت ہی نازک فرق آ گیا. گناہ اپنے گناہ کو چھپانا واجب ظاہر نہیں کر سکتے, لیکن عمومی طور پر اپنے آپ کو گناہگار کہنا, اس کی اجازت. بلکہ یہ بہترین علاج ہے سب کو مارنے کا, یہ بہترین علاج ہے شیطان کی کمر توڑنے, یہ بہترین علاج ہے ریاکاری سے بچنے. لیکن عمومی گناہگار یعنی جس طرح آپ مراجع کی کتاب میں دیکھیں احقر العباد بندوں میں سب سے حقیر, عاصی عاصی بہت سے لوگ خصوصاً عربی اور فارسی میں, یہ عام طور پہ خط کے آخر میں جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے آپ کا دوست آپ کا مخلص آپ کا خلف, عربی میں عاصی یعنی گناہگار. اپنے آپ کو کہنا کہ میں بڑا گناہگار, میں بڑا حقیر, میں بڑا ذلیل ہوں, یہ عمومی طور پہ کوئی گناہ نہ بتانا, اس کی بالکل اجازت. بلکہ یہ نفس کو مارنے کی بہترین دوا بتائی گئی صحیح کاملہ نہج البلاغہ, معصومین کی دعائیں, دعائے کمیل, ان سب میں تذکرہ کہ ہم نے اتنے گناہ کیے. یہ کہ یہ جائز ہے عمومی طور پہ, میں بڑا گناہ گار ہوں, میں بڑا سیاہ کار, میں بڑا فتح کار ہوں, میں نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بڑا بے نمازی ہوں, یہ گناہ ہو گیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بڑا زانی ہوں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بڑا شرابی, یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بڑا